الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا إلى الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو سورہ مریم کی ان ابتدائی آیات کا ترجمہ ہم پڑھ چکے تھے خلاصہ تفسیر بھی اور معارف مسائل پڑھنے ہم نے پچھلی کلاس میں شروع کر دیے تھے اور صرف پہلے ہی پیراگراف میں پچھلی کلاس میں پڑھا تھا تو اس کو ریکیپ کے طور پر ہم ایک دفعہ جلدی سے پڑھ لیتے ہیں کہ معارف مسائل میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کی فرمایا تھا کہ سورہ کہف کے بعد سورہ مریم شاید اس مناسبت سے رکھی گئی کہ جیسے سورہ کہف بہت سے واقعات عجیبہ پر مشتمل تھی اسی طرح سورہ مریم بھی ایسے واقعات غریبہ پر مشتمل ہے۔ کاف خا یا عین صاد یہ تو حروف مقطعات اور متشابہات میں سے ہیں جس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، بندوں کے لیے اس کی تفتیش بھی اچھی نہیں۔ نداء خفیہ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کا آہستہ اور خفیہ کرنا افضل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر ذکری الخفی و خیر الرزق ما یکفا، یعنی بہترین ذکر خفی یعنی آہستہ ہے اور بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو جائے، ضروریات سے نہ گھٹے نہ بڑھے۔ تو اس پہ کافی تفصیل سے بات جو ہے پچھلی کلاس میں ہوئی تھی، جس پر کلاس ختم ہو گئی تھی کہ ضروریات کا نہ صحیح صحیح ادراک کرنا کہ میری کیا ضرورت ہے اور کیا میری ضروریات میں شامل نہیں ہے بلکہ خواہشات میں شامل ہے، یہ ایک انتہائی مشکل کام ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک انسان کو کسی گائیڈ کی، کسی رہنما کی ضرورت پڑتی ہے اور اسی رہنما کو جو ہے وہ انسان کا شیخ کہا جاتا ہے، رہبر، شیخ یا فارسی زبان میں اس کو پیر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہی وہ اصلاحی تعلق ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان صحیح صحیح ضروریات کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور اس کے اندر رہتا ہے، تو اس سے پھر اس کی زندگی دنیا کی بھی آسان ہو جاتی ہے اور وہ افراط و تفریط سے بچ جاتا ہے۔ ضرورت سے گھٹے نہ بڑھے، تو اس کے مثالوں کے ساتھ بھی کافی بات ہو گئی، تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے جو آیت ہے انی وحن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا فرمایا تھا کہ بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، وحنا کمزوری رائٹ، وحن کمزوری کو کہتے ہیں، جیسے کہ اس حدیث کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا یا بات کری تھی، امت کی جو خستہ حالی ہوگی اس کی وجہ ان کے اندر وہن ہوگا، تو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے۔ کس وجہ سے پیدا کر دیں گے؟ کیونکہ وہ حب الدنیا و کراہیت الموت میں مبتلا ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے پھر ان کو روحانی طور پر کمزور کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر روحانی طور پر کمزوری کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر جسمانی طور پر کمزور ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ بڑھاپا بہت زیادہ ہو چکا تھا اور بڑھاپے میں انسان روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ عزم جو ہے وہ ہڈی کو کہتے ہیں، عزم منی یعنی میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، پشتا علی راس شیبا اور میرا سر جو ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے، یعنی بڑھاپے میں بال جاتے ہیں نا، سرخ ہو جاتے ہیں، سفید ہو جاتے ہیں، وہ ویسے ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ کمزوری ہڈیوں کی ذکر فرمائی کیونکہ وہی عمود بدن ہے، عمود عماد کی جمع ہے اور عماد کہتے ہیں ستون کو، رائٹ، ستون، پلرس، رائٹ۔ तो सुतून क्या चीज होती है? सुतून वो चीज होती है जिसके ऊपर इमारत खड़ी हो, ठीक है ना। इमारत जो है वो दीवारों का नाम नहीं है, यानी दीवारों का फकत नाम नहीं है, या ये कि इमारत जो है वो असल में दीवारों की वजह से नहीं होती, बल्कि इमारत असल में तो सुतूनों की वजह से होती है। सुतून जो है ना वो इमारत को खड़ा रखते हैं। अगर सिर्फ आप दीवारें खड़ी कर देंगे तो इमारत जो है वो बहुत ही कमजोर हो, ठीक है। तो इसी तरह से इंसान का जो बदन होता है वो भी एक इमारत ही मानंद है। उसके अंदर जो हमारे जो जो टिश्यूज होते हैं और मसल्स होते हैं और खाल होती है, तो ये गोया के दीवारों की मानंद है, लेकिन इनके अंदर जो सुतून है वो हड्डियां हैं। तो अगर हड्डियां ना होती ना, तो हमारा बदन है वो भी पिलपिला सा होता और ऐसा होता जैसे कि किसी रेप्टाइल का होता है। कल हम किसी जानवरों की शॉप में गए थे बच्चों के साथ, तो वहां पर एक सांप जो है ना, वो उन्होंने एक अपने एक इसमें रखा हुआ था, तो वो सांप को देख करके बच्चे कहने लगे कि देखिए इसकी बदन कैसा है, बिल्कुल लिपटा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर हड्डियां नहीं है, सांप के अंदर हड्डी नहीं होती, ठीक है। तो हड्डी अगर ना हो तो फिर बदन वैसा होता है जैसे कि सांप का बदन होता है। तो हड्डियां जो है वो अमूद है, बदन के पिलर्स हैं, इसी वजह से हम स्ट्रेट खड़े होने के काबिल होते हैं। जब हड्डी ही कमजोर हो जाए तो सारे बदन की कमजोरी है। आजकल तो वो फार्म की मुर्गियां खा करके बहुत आता है ना, कि वो खा करके ना हड्डियों के अंदर से जो कैल्शियम कंटेंट है वो बहुत कम हो जाता है। इस वजह से जो आर्थराइटिस की बीमारी है वो आजकल बहुत कम उम्र में इवन बच्चों को भी हो जाती है और नौजवानों को आर्थराइटिस की बीमारी हो जाती है, कि हड्डियों में शदीद कमजोरी महसूस होती है उनको, और उस वजह से इंतहाई दर्द होता है। तो एक तो ये ब्रॉयलर और ये फार्म की मुर्गियां जो होता है इनके साथ भी एट्रीब्यूट किया जाता है इस बात को, और जाहिर है कि वो जो मुर्गियां हैं वो यानी जिस तरीके से उनका गोश्त है वो पंप अप किया जाता है, वो एक इंतहाई नॉन आर्टिफिशियल तरीका है। अगर आप यानी क्या है वो 3 महीने का कोई चूजा लें, मुर्गी का जो चूजा होता है, तो अगर देसी मुर्गी का चूजा सामने रखें और जो ब्रॉयलर मुर्गी का चूजा है उसको सामने रखें, तो ब्रॉयलर मुर्गी का चूजा जो है वो एक तो इंतहाई फरवा और मोटा होता है, ठीक है, और वो खड़ा भी नहीं हो सकता, यानी उसके पैर भी जो है ना वो ऐसे होता है कि वो अपने अपने बदन के वजन की वजह से जो है वो अपने पैरों पे सही तरह से खड़ा भी नहीं हो पाता, ठीक है। जबकि ये जो देसी मुर्गे का चूजा होता है वो इंतहाई पतला दुबला सा और फुरेरा किस्म का उसका बदन होगा और वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ये यानी इतने कम उम्र के अंदर उसका इतना ज्यादा गोश्त कैसे बन जाता है, वो इन्हीं इसी आर्टिफिशियल जो उन्होंने तरीके इजाद किए हैं कि बिल्कुल ही नया किस्म का एक यानी जेनेटिक मैप क्रिएट किया है, जिस मैप के अंदर ना इस किस्म का बदन होता है, ठीक है। यानी बहरहाल ये सिलसिला आता है। अच्छा, ये तो खैर एक बात है, आप लोगों ने अक्सर ने सुनी होगी। दूसरा एक अहम चीज यहाँ पर जहन में आती है, वो आपके सामने यहाँ इस बयान कर देता है, वो ये कि इंसान के बदन के अंदर मुख्तलिफ जो है वो सप्लीमेंट्स होते हैं, यानी वाइटमिन होते हैं। वाइटमिन की इंसान को जरूरत होती है प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो जो एक वाइटमिन होता है वाइटमिन डी, अब ये मेरा मौजू है नहीं, डॉक्टर्स माशाल्लाह मौजूद हैं क्लास में भी, तो उसके कह रहे होंगे भाई इनको तो पता नहीं है, ऐसे शुरू हो गया बात करना, लेकिन जो कि ये है एक अहम टॉपिक, इस वजह से जितना हमें पता है उतना तो कम से कम आप बता देना, कि जो वाइटामिन डी होता है ना, तो उसका जो मिकदार है बदन के अंदर वो हमारी बहुत ज्यादा घट जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। क्यों? इसलिए कि वाइटामिन डी जो है वो धूप के जरिए से पैदा होता है इंसानी बदन के अंदर, ठीक है। धूप जो आपको लगती है ना, तो उससे फिर हमारा वाइटामिन डी जो है वो प्रॉपर लेवल के अंदर रहता है, लेकिन हमारा इस वक्त जो तर्ज जिंदगी है तो वो अक्सर ऐसा होता है कि हम धूप से हमें एक्सपोजर नहीं मिलता, अक्सर लोगों को नहीं मिलता, औरतों को तो खुसूसन जो दीनदार औरतें हैं तो उनको तो पर्दे की वजह से कि वो घर में ज्यादा रहती हैं और कब जब बाहर निकलती भी हैं तो लिबास इस तरह का पहनी होती है कि धूप जो है ना वो उनके बदन के किसी हिस्से को लग नहीं रही होती, ठीक है। तो इस वजह से औरतों में तो वाइटामिन डी जो है वो बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है, लेकिन औरतों के साथ साथ मर्दों में भी विटामिन डी बहुत ज्यादा कम होता है। इसकी वजह से ये होती है कि मर्दों का भी जो 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 ज्यादातर जो जो शहरी इलाकों के मर्द होते हैं, जो जो दफ्तर में काम करने वाले मर्द होते हैं ना, तो वो भी ऐसे वक्त में घर से निकलते हैं या गाड़ी में बैठे होते हैं जब भी घर से निकलते हैं, ठीक है, कि उनका भी धूप के साथ एक्सपोजर नहीं होता उनकी स्किन का, ठीक है, तो इस वजह से उनके अंदर भी वाइटामिन डी जो है ना वो बहुत कम प्रोड्यूस होता है। हत्ता के बच्चों के अंदर भी वाइटामिन डी की जो है वो बहुत ज्यादा कमी होती है। ये वाइटामिन डी जो है ना, इसका ताल्लुक जो होता है वो बॉडी के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के साथ होता है। यानी जब हम दूध पीते हैं तो दूध के अंदर कैल्शियम की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो उस दूध का जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब, यानी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर ले और वो हड्डियों में, फिर वो हड्डियों की मजबूती का सबब बने। लेकिन अगर आपकी बॉडी का वाइटामिन डी वो कम है जितने होना चाहिए उससे, तो फिर दूध पीने के बावजूद वाइटामिन, वो कैल्शियम जो है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा, तो आपकी हड्डियां जो है वो मजबूत नहीं हो सकेंगी, ठीक है। वजह क्या बनी? वाइटामिन डी की कमी। एक तो ये बहुत बड़ा रोल होता है वाइटामिन डी का कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन। दूसरा, वाइटामिन डी जो है वो इंसान के इम्यूनिटी सिस्टम, जो कुव्वत मुदाफियत होती है, उसमें भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो अगर आपका वाइटामिन डी लेवल जो है वो जितना होना चाहिए उससे ज्यादा कम है, तो आपकी इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफियत भी बहुत ज्यादा मुतासिर होती है, ठीक है ना। और आजकल जो ये कोरोना वायरस वाले सारे मसले चल रहे हैं, तो आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस जो है वो सिर्फ वहीं पर नुकसान पहुंचा सकता है कि जहां पर के कुव्वत मुदाफियत कमजोर हो, इम्यूनिटी कमजोर हो, ठीक है ना। ये वायरस जो है वो कोई ऐसा खौफनाक और खतरनाक वायरस नहीं है जैसा कि अखबारों के अंदर दिखाया जाता है, ठीक है। ये इटसेल्फ जो है, यानी बिजाती ही ऐसा खौफनाक और खतरनाक चीज नहीं है, लेकिन जो इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इंसान का जिस तरीके से मुतासिर हुआ होता है ना, उसके हिसाब से फिर इसका असर जो है वो इंसान पर ज्यादा हो जाता है और फिर वो खतरनाक शक्ल इख्तियार कर जाता है इम्यूनिटी सिस्टम की खराबी की वजह से। दूसरा ये कि पहले से जो बीमारियां मौजूद होती हैं वो अगर खराब बीमारियां पहले से मौजूद हैं तो फिर बहुत बुरा असर होता है बंदे के ऊपर, ठीक है। तो वाइटामिन डी कुव्वत मुदाफियत के लिए भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। अब हम में से अक्सर को इस हकीकत का पता नहीं है, या अगर पता भी है ना तो उसको हम बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ये बात अक्सर आज देखने में आ रही होती है कि किसी भी इंसान को, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसको हल्की सी चोट लगती है लेकिन उसके नतीजे में उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाती है हड्डी। तो ये हड्डी इतनी आसानी से कैसे टूट जाती है बच्चों की या बड़ों की? वो इसी वजह से होती है क्योंकि उनकी बोन्स के अंदर कैल्शियम कंटेंट इंतहाई कम होता है। और कैल्शियम कंटेंट कम क्यों होता है? उसकी वजह होती है कि उनका वाइटामिन डी लेवल बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो दूध तो पी रहे होते हैं लेकिन फिर भी दूध में से वाइटामिन डी, सॉरी, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल सबसे पहले तो यह है कि आप किसी ना किसी तरीके से ना, या तो वाइटामिन डी का टेस्ट करवाएं, जाकर डॉक्टर के पास जाएं और उनसे कहें कि जी मुझे वाइटामिन डी का टेस्ट लिख करके दें, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी जो है, जो जो मेडिकल इंश्योरेंस या पैनल वगैरह का जो सिलसिला होता है, तो अक्सर वो इस वाइटामिन डी के टेस्ट को अब कवर नहीं करती। पहले ये कवर करती थी लेकिन जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस ज्यादा होनी शुरू हुई और उन्होंने टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टरों को कहना शुरू किया ना, तो अब जो है वो इसका खर्चा आता है जो कि इंश्योरेंस कंपनी को उठाना पड़ता है, जहां पर इंश्योरेंस कंपनी है, मेडिकल इंश्योरेंस या पैनल वाले लोग हैं। तो अब उन्होंने क्या किया कि इसको पैनल से ही हटा दिया, इंश्योरेंस से ही हटा दिया, तो अब अक्सर अपनी जेब से पे करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी अब भी कवर हो जाता है, अगर बंदे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर फिर भी इसको कवर कर लेते हैं वाइटामिन डी के टेस्ट को, चाहे कवर करें या चाहे ना करें। ये एक ऐसी चीज है कि जिसको क्या ना, यानी इंसान को मालूम होना चाहिए कि उसके अंदर वाइटामिन डी लेवल कितना है, ठीक है। मोस्ट लाइकली आपका वाइटामिन डी लेवल बहुत कम होगा, यानी अगर एवरेज अमाउंट, कुछ डॉक्टर एक्चुअली 40 कहते हैं, कुछ से 70 सुना, तो अगर 70 होना चाहिए ना, तो आज का मामला यह है कि लोगों के बदन के अंदर ये 20 होता है, 70 के बजाय इसका लेवल 20 होता है, बल्कि कभी तो 10 से भी नीचे होता है, 7 होता है, ठीक है। अब इतने कम वाइटामिन डी लेवल के साथ जो है ना, वो बंदे की बॉडी का बहुत बुरा हाल हुआ हुआ होता है, वो ग्रो भी नहीं कर पा रहा होता बच्चा है ना, अगर तो बच्चे की ग्रोथ भी नहीं हो पा रही होती तो ये एक इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन होती है, जिसकी वजह से जो है वो बच्चे को बकायदा हॉस्पिटल में एडमिशन की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो इस चीज को बहुत बहुत सीरियसली लेना है, और अपने घर वालों को, शौहरों को आप बोलें कि जी हमारा टेस्ट करवाएं। ठीक है, अगर टेस्ट करवाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है या बहुत महंगा पड़ रहा है, नहीं करवा रहे ना, तो फिर भी डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप विटामिन डी का की जो सप्लीमेंट्स आजकल बाजार के अंदर मिलते हैं, ये बकायदा यानी ड्रॉप्स की शक्ल में मिलते हैं। ठीक है, तो इन ड्रॉप्स को जो है ना वो आप लेना शुरू कर दें, और इसकी एक सर्टेन अमाउंट भी बताते हैं, आई थिंक 10,000 या पता नहीं, याद नहीं आ रहा इसका, 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स, 10,000 IU, ये इसकी एक एक मकदार बताते हैं कि इतना जो है ना वो आप दिन में हर बंदा ले सकता है और इससे कोई बुरा असर नहीं होगा। ठीक है, अगर ये बहुत ज्यादा ले लिया तो इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर एक सर्टेन अमाउंट जो कि डॉक्टर्स ने तजवीज करी है उतना हर बंदा रोजाना ले लेना, तो उससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन उससे जो है ना उसका विटामिन डी जो लेवल है वो नॉर्मल तक रहता है। ठीक है, और इससे फिर उसकी बोन डेंसिटी का भी मसला हल हो जाता है और उसकी इम्यूनिटी, ये कुव्वत मुदाफियत का भी मसला हल हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है सप्लीमेंट्स के जरिए से विटामिन डी लेवल को सही करना। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप यानी अगर आपके लिए मुमकिन है तो फिर सुबह के वक्त जब धूप जो है वो निकलनी शुरू होती है, यानी इशराक के बाद का जो वक्त होता है ना, जब सूरज जो है वो थोड़ा ऊपर आ चुका होता है, तो उस टाइम पर ना अगर आप थोड़ी सी वॉकिंग कर लें, और इस तरह से कोशिश करें कि इवन आपके जो यानी सिर्फ आपके जो हाथ है ना वही अगर एक्सपोज हो जाए धूप से, ठीक है, तो उससे भी विटामिन डी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में अक्सर लोगों के लिए ये चीज मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, खुसूसन खवातीन के लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल होती है। ठीक है, पुराने जमाने में सब कुछ नहीं होता था, पुराने जमाने के जो घर होते थे ना, तो जैसे पिछली भी क्लास में बात हो रही थी, जरूरियात हर जमाने के हिसाब से मुख्तलिफ हो गई है ना, तो पिछली क्लास में तो वो पंखे और बिजली की बात हुई थी, आज जो है वो विटामिन डी एक जरूरत है हमारी। ठीक है, लेकिन पिछले जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में कि घरों की साख ऐसी होती थी कि धूप आती थी घर के अंदर, राइट, घरों के दरमियान में भी एक एरिया होता था, जैसे सहन का जो एरिया होता था ना वो ओपन एयर होता था, उसके ऊपर छत नहीं होती थी, तो इस वजह से घर के अंदर पर्दे के अंदर औरतें होती थी उनको भी धूप मिलती थी। ठीक है, और बराबर में कोई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नहीं होती थी जो कि धूप को ब्लॉक कर सके। आज हम जिस तरह के घरों में रहते हैं तो उनमें धूप ब्लॉक हो जाती है छत की वजह से और बराबर की इमारतों की वजह से। ठीक है, तो इस वजह से ना धूप से एक्सपोजर लोगों को नहीं हो रहा होता और वो उनका विटामिन डी जो है वो कम हो जाता है। अब इसका हल जो है ना वो कोई ना कोई हल जो है वो उसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो विटामिन डी के ड्रॉप्स ही खाना क्यों ना हो। ये एक बहुत सीरियस कंडीशन है, इसकी वजह से लोगों को ये कोरोना वायरस से फाइट करने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल हुई है, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत बुरी तरह से खराब हो चुके हैं लोगों के। और दूसरी जो मसला पहले से चल रहा था कोरोना से भी बहुत पहले से, वो क्या कि हल्का सा गिरते थे कोई चोट लगती थी और हड्डी टूट गई। ठीक है ना, वो इसकी रीजन जो है वो यही बन रही होती। ठीक है, किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, अगर जितना मैंने बताया उसी के अंदर से कोई सवाल हो, बाकी है कि मैं मेडिकल डॉक्टर तो हूं नहीं। ठीक है, जो पब्लिक सर्विस मैसेज के तौर पर ही आप इसको सुन ले बस। चले, तो फरमाते हैं कि कमजोरी हड्डियों की जिक्र फरमाई क्योंकि वही उमूदे बदन है, जब हड्डी ही कमजोर हो जाए तो सारे बदन की कमजोरी है। इश्तियाल के लफ्जी मानी भड़क उठने के हैं, इस जगह बालों की सफेदी को आग की रोशनी से तस्वीर देकर उसका पूरे सर पर फैल जाना मकसूद है। ठीक है, बालों की सफेदी को आग की रोशनी से तस्वीर देकर, ये बातें हो चुकी हैं पहले। अच्छा, आगे जो है वो दुआ का मौजू है थोड़ा सा। ठीक है, तो फरमाते हैं कि दुआ में अपनी हाजतमंदी का इजहार मुस्तहब है। तो कहते हैं कि इस जगह दुआ से पहले हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने ज़ौफ व कमजोरी का जिक्र किया। इसकी एक वजह तो वो है कि जिसकी तरफ खुलासा तफसीर में इशारा किया गया है कि इन हालात का مقتضی یہ تھا کہ اولاد کی خواہش نہ کرو، ٹھیک ہے، یعنی تفصیل سے بات کر لی تھی ہم نے پیچھے کہ بھائی اتنی زیادہ عمر جب ہو جاتی ہے نا تو پھر انسان کی جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہوتا ہے وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ وہ اولاد ہو سکے اس کی. تو جو جو یعنی جو ایک اصول کی بات ہے وہ یہ کہ جب ایسے معاملات ہو جائیں کہ جب اسباب کے درجے میں کوئی کام ہونا ممکن ہی نہیں ہے تو اس کی پھر دعا بھی نہ کی جائے. اسی وجہ سے یہاں پہ لکھا کہ مقتضی یہ تھا کہ اولاد کی خواہش نہ کرو. ایک دوسری وجہ امام قرطبی نے تفسیر میں یہ بھی بیان فرمائی کہ دعا مانگنے کے وقت اپنے ضعف و بدحالی اور حاجت مندی کا ذکر کرنا قبولیت دعا کے لیے اقرب ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی حاجت مندی کا ذکر کرے. ٹھیک ہے، اچھا، اب یہاں پر ہم چاہیں گے کہ جہاں ہم نے وائٹمن ڈی جیسے ٹاپک کے اوپر اچھی خاصی بات کر لی اور پیچھے اور بھی بہت سارے ٹاپکس کے اوپر، ضرورت کے اوپر اور نہ جانے کیا کیا بہت ساری باتوں پہ ہم نے تفصیل لگائی ہے، تو وقت لگایا ہے تو دعا تو اس کے اوپر تو پھر اس کے حساب سے ہمیں پتہ نہیں کتنا اور وقت لگانا چاہیے. کیونکہ الدعاء مخ العبادہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے، تو جو چیز مغز ہوتی ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس کے اوپر تو پھر پتہ نہیں کتنا اور ہمیں ٹائم لگانا چاہیے. تو پھر ہم اسی تحت جو ہے وہ کچھ باتیں دعا کے بارے میں بھی کر لیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے، دعا کس چیز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دعا جو ہے نا یہاں پر جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا، دعا کا لفظ یہاں پہ استعمال نہیں ہوا، یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ندا ہے. ندا کہتے ہیں پکارنے کو. ٹھیک ہے نا، اب آپ کسی کو گھر کے اندر پکارتے ہیں، بیٹا ادھر آؤ، تو یہ پکارنا ہوا نا، ندا ہوا نا یہ، تو کیا آپ اپنے بیٹے سے دعا کر رہے ہیں کہ اس کو پکار رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو آپ بیٹے سے تو دعا نہیں کر رہے، حالانکہ آپ اس کو پکار رہے ہیں، اس کو ندا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بھائی کیا ہر ندا جو ہے وہ دعا ہوتی ہے؟ اذ نادا ربہ ندا خفیہ، ہے نا، ہر ندا جو ہے وہ دعا ہوتی ہے؟ نہیں، آپ بیٹے کو بلائیں گے، بیٹی کو بلائیں گے، پڑوسی کو بلائیں گے، کسی مدد کسی کو بھی بلائیں گے، وہ دعا تو نہیں بنے گی. تو دعا پھر کس ندا کو کہتے ہیں؟ دعا اس ندا کو کہتے ہیں کہ جو کہ کسی بڑے کو دی جائے بڑا سمجھ کر کے، عاجزی کے ساتھ. بڑے کو دی جائے یعنی وہ پکارا جائے کسی بڑے کو عاجزی کے ساتھ، یہ سمجھتے ہوئے دل میں کہ وہ میری اس ضرورت کو جس کے لیے میں اسے پکار رہا ہوں پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، عاجزی کے ساتھ کسی بڑے کو اگر کسی ضرورت سے پکارا جائے، یہ دل میں گمان رکھتے ہوئے کہ وہ میری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، اس کو دعا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب دعا کا جو لفظ ہے وہ اصطلاحی طور پر اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی دین اسلام میں، شریعت میں دعا کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے خاص مخصوص ہے. وہ یہ نہیں کہ جی آپ کسی بھی شخص کو اگر عاجزی کے ساتھ ضرورت پوری کرنے کے لیے پکاریں گے تو اس کو دعا کہیں گے، نہیں. ایون عاجزی کے ساتھ آپ کسی کو بھی پکار رہے ہیں نا کہ بھائی میرا آپ یہ کام کر دیں، تو اس کو بھی شریعت کے اندر اصطلاحی طور پر دعا نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، اصطلاحی طور پر دعا جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن لفظی طور پر دعا جو ہے وہ کسی کو بھی عاجزی کے ساتھ پکارنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. دعا یدعو، پکارنا، مانگنا. ٹھیک ہے، تو دعا کی یہ تعریف ہو گئی. ٹھیک ہے، اب یہ جو دعا ہے تو اس دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے تحت کہ ان ربی لسمیع الدعا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میرا رب، ان ربی، لا ضرور، لا کا ترجمہ یہاں پر ضرور بالضرور تاکید سے کیا جاتا ہے، لا میں تاکید ہے. یہ سمیع، سمیع کہتے ہیں سننے والے کو. ٹھیک ہے، اور الدعا سننے والا ہے دعا، یعنی بے شک میرا رب تو دعا کو سننے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو فرمایا نا کہ جی ان ربی لسمیع الدعا، اس جملے کے اندر ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ انتہائی تاکید کے ساتھ
کامل یقین کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ میرا رب تو دعا کو سنتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دعا مانگوں اور میرا رب دعا کو نہ سنے, یہ نہیں ہو سکتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ جو ہیں ان کا اس بات کے اوپر کتنا کامل یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ تو دعا کو سنتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو کامل یقین ہوتا ہے نا, اس یقین کے اندر انسان کی کمی ہو جاتی ہے. اگر وہ ابراہیم خلیل اللہ جیسا نہ ہو تو اس کا یقین اس درجے کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, عام انسان ہوگا, گناہگار انسان ہوگا یا عام سا مسلمان ہوگا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوگا, لیکن اس کا یقین ویسا نہیں بنا ہوگا اس بات کے اوپر جیسا کہ ابراہیم خلیل اللہ کا بنا ہوا تھا یا دوسرے پیغمبروں کا بنا ہوا تھا, زکریا علیہ السلام کا جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ان کا بنا ہوا تھا یا نبی علیہ السلام کا. ٹھیک ہے نا, ولی ہوگا تو اس کا یقین نبی کے مقابلے میں کم ہوگا. ٹھیک ہے نا, ولیوں کا بھی یقین اللہ تعالیٰ کے اوپر بنا ہوا ہوتا ہے لیکن نبیوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ولی سے نیچے درجے جو ہوتے ہیں تو ان کے اندر اور بھی زیادہ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو دعا کی قبولیت ہے نا اس کا تعلق انسان کی یقین کے ساتھ ہے کہ جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنا زیادہ جو ہے نا وہ دعا کی قبولیت جو ہے وہ اس کے لیے زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, تو انا عند عبد ظنی بھی, یہ ایک حدیث قدسی میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ہمیں بات بتائی کہ آپ سے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کہ انا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ ظن رکھتا ہے, گمان رکھتا ہے. تو بندے کا گمان اللہ کے ساتھ جتنا مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ کا معاملہ اتنا ہی مضبوط ہوگا بندے کے ساتھ, اور جتنا بندے کا گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمزور ہوگا تو ریسیپروکیشن میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے, تو دعا کے اندر یہ جو گمان ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو دعا کی اب تعریف اور دعا کے ساتھ یقین کا جو ایک تعلق ہوتا ہے, تو یعنی جو ایک ڈیپینڈنس ہوتی ہے یقین کے اوپر, تو وہ بات کر کے پھر ہم نا چند باتیں, ہمارے حضرت کی ایک کتاب ہے مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامہ برکاتہم کی, دعائیں قبول نہ ہونے کی وجوہات, اس میں اس موضوع دعا کے اوپر نا حضرت نے بہت تفصیل کے ساتھ باتیں لکھی ہیں, اگرچہ کہ یہ کتاب بہت زیادہ موٹی نہیں ہے, پتلی سی یہ کتاب ہے, تو اس میں سے چند باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم پڑھ لیتے ہیں اور جہاں ضروری ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوگی تو وہ کر کے پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پر نا دعا کی فضیلت قرآن مجید سے, تو اس کے تحت حضرت نے آیت نقل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم الداخری, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب کہتا ہے ادعونی تم مجھے پکارو استجب لکم میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا. اور پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان الذین بے شک وہ لوگ یستکبرون عن عبادتی جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں, عبادت سے تکبر کرتے ہیں, حالانکہ یہاں پر دعا کی بات ہو رہی ہے کہ مجھے پکارو, تو یہاں پر عبادت کا ترجمہ پھر مفسرین نے دعا سے کیا کہ جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں, یعنی مجھ سے مانگتے نہیں ہیں, عاجزی میرے سامنے اختیار نہیں کرتے مانگنے کے اندر, کیونکہ دعا کا مطلب عاجزی کے ساتھ مانگنا ہے, تو جو میرے سامنے عاجزی اختیار نہیں کرتے نا میں ان کے ساتھ کیا کروں گا, سید خلون جہنم داخری ان قریب وہ لوگ جہنم کے اندر ذلیل و رسوا ہو کر کے داخل ہوں گے. ٹھیک ہے, دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایسا معاملہ ہے کہ جو دعا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے, جبکہ جو دعا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا مبغوض بن جاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ بغض ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ذات ہے مانگنے کے اوپر خوش ہوتی ہے. ٹھیک ہے,
آپ نے کیا لکھا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، جیسے یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی. جی، یوسف علیہ السلام نے نہیں، یعقوب علیہ السلام، یہ ان کے اب والد محترم کی دعا ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. ٹھیک ہے، سورہ یوسف کے اندر اس کا ذکر ہے، لیکن ہے یہ یعقوب علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا. اور پھر وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی پھر یہی دعا مانگی تھی جب ان کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا. چلیں، تو اس آیت میں فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ خوشخبری سنا دی گئی ہے کہ پروردگار عالم دعا کو قبول کریں گے. اس پر ترہ یہ کہ دعا نہ مانگنے والوں سے ناراضگی کا اظہار فرمایا گیا ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، اور نہ مانگنے والے پر ناراض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جبھی تو فرمایا نا دعا مخ العبادہ، کہ عبادت کا مغز تو دعا ہے. ٹھیک ہے، اور بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تھا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا یہی عبادت ہے. کیا مطلب؟ کہ نماز چھوڑ دیں اور دعائیں مانگنا شروع کر دیں؟ نہیں، بلکہ جس نماز کے اندر دعا والی کیفیت ہو نا تو وہ اصل نماز ہوگی، ورنہ تو ٹھیک ہے بھائی سر سے اتار لی آپ نے نماز تو پڑھ لی، وہ تو ہو جائے گی، لیکن جس میں بندے کے ساتھ، بندے کا پروردگار کے ساتھ مانگنے والا تعلق ہی نہ بنا تو اس نماز، وہ نماز ہی کیسی نماز ہوئی. ٹھیک ہے نا، تو الدعاء هو العبادہ یہ بھی حدیث کے اندر آیا. ٹھیک ہے، اچھا اب نا چند ایک باتیں ہیں، یہ تو ویسے بہت ساری اس میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو وہ تو سب ابھی ہم نہیں پڑھیں گے. چاہیے کہ اگر وہ کتاب آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اگر اویلیبل نہیں ہے تو انٹرنیٹ سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. دعا کتاب کا نام ہے دعائیں قبول نہ ہونے کی وجوہات. ٹھیک ہے، اچھا اس میں جو ٹائٹل ہے نا مقبول دعا کے ارکان، وہ پڑھنے تھے. اصل میں فرماتے ہیں کہ ارکان ان امور کو کہتے ہیں کہ جن کے بغیر دعا دعا ہی نہیں ہوتی، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امور جن پر دعا کے ہونے یا نہ ہونے کا دار و مدار ہے. جو حیثیت جسم کے لیے روح رکھتی ہے وہ حیثیت دعا کے ارکان کو حاصل ہے. ٹھیک ہے نا، ارکان بھی ستون کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، رکن، یعنی ستون کے لیے ایک لفظ تو ہے نا عماد، اسی طریقے سے رکن یہ بھی ستون ہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک، تو دعاؤں، دعا کے ستون کیا ہیں؟ نمبر ون، اخلاص کے ساتھ دعا مانگنا. دعا کی قبولیت تبھی ممکن ہے کہ مانگنے والے کے دل میں اخلاص ہو. اگر کوئی رسمی دعائیہ کلمات کہہ دیے یا دکھاوے کے لیے دعا کی، یا اس لیے رو رو کے دعا کی کہ لوگ دیکھ کر تعریفیں کریں، تو ایسی دعا قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی. ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کے دکھاوے کے لیے اگر رو رو کے دعا کر رہے ہیں یا ٹھیک ہے، تو وہ دعا قبولیت کے لیول پہ نہیں پہنچتی ہے. رسمی دعائیہ کلمات کہہ دیے، جیسے کہ کچھ رٹے رٹائے کلمات ہوتے ہیں وہ ہم پڑھ دیتے ہیں، ہمیں ان کا ترجمہ بھی نہیں پتا ہوتا، یعنی معانی معلوم نہیں ہوتے ہیں نا، تو ہم نے تو بڑے علماء سے سنا ٹھیک ہے کہ جس دعا کا پتا نہ ہو مانگنے والے کو کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، وہ دعا نہیں قبول ہوگی. اب ہم عربی میں اچھی خاصی دعائیں مانگ لیتے ہیں، ہے نا، یعنی دعائیں پڑھ لیتے ہیں، مانگتے تو نہیں ہیں، پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں ان کا ترجمہ نہیں پتا ہوتا، ہمیں ان کے معنی نہیں پتا ہوتے نا. تو ایسے جو عربی کی دعائیں، جو ماشاءاللہ مسنون دعائیں ہیں، تو ان کے پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ثواب ملتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مانگی ہوئی دعا جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس سے ہمیں ثواب مل رہا ہوتا ہے. لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ ہمیں اس کے معنی کا پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو ثواب بے شک مل رہا ہوتا ہے لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس وجہ سے یا تو ہم عربی زبان سیکھ لیں، ٹھیک ہے، تاکہ پھر ہم جو مسنون دعائیں پڑھیں تو ہمیں پتہ بھی ہو کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، یا یہ کہ کم از کم جو ہے وہ ترجمہ سیکھ کر کے پھر وہ دعا پڑھیں، ٹھیک ہے، تاکہ ثواب کے ساتھ ساتھ دعا بھی تو قبول ہو نا. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ یہاں پر نا اخلاص کے ساتھ دعا مانگنے میں ایک اور فیکٹر ہے کہ جو کہ عمومی طور پر ہمارے ذہنوں سے نکلا ہوا ہوتا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ اپنی جو مشکلات ہوتی ہیں، مصیبتیں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. تو وہ جو ہماری دعا ہوتی ہے نا، جو ہم اردو زبان میں اپنے انداز میں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو وہ جو دعائیں ہوتی ہیں تو ان کے اندر تو اخلاص ہوتا ہے کہ بھائی
ہم اس مصیبت کو واقعی مصیبت سمجھ کے مانگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں بہت پریشان کیا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ایک ایمان والا جو ہے وہ اپنی پریشانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہم جو دعا مانگتے ہیں کہ یعنی جو ہماری فائنینشیل پریشانی ہے یا بیماری کی پریشانی ہے یا کسی قریبی رشتہ دار کسی یعنی اولاد کی جو ہے وہ صحت کا مسئلہ ہے تو ہم اس کے لیے دعا مانگتے ہیں تو ہمارے دل سے دعا نکلتی ہے کیونکہ ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں, اذیت میں ہوتے ہیں, ہم بہت فکر مند ہوتے ہیں. تو یہ جو دعا ہوتی ہے وہ واقعی اخلاص والی دعا ہوتی ہے. لیکن جو دیندار مسلمان ہوتے ہیں وہ ان دنیاوی پریشانیوں کے علاوہ دین کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں, آخرت کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اللہ مجھے آخرت کے اندر جنت عطا فرما دے, اے اللہ جہنم سے مجھے بچا لے, ہے نا. اور دین کی توفیق کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں, اے اللہ مجھے دین کے لیے قبول فرما دے, مجھے دین کے لیے جو ہے وہ یعنی توفیقیں عطا فرما دے, میری اولاد کو دین کے لیے قبول فرما لے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ آ کر کے جو ہے نا وہ ہمارا اخلاص ویسا نہیں رہتا جیسا کہ دنیاوی پریشانی کے لیے ہوتا ہے. دنیاوی تکلیف سے جب ہم تنگ آ کر کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا, ویسی حالت ہماری دین کے معاملے میں نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارا ایمان آخرت کے اوپر بہت کمزور ہوتا ہے. دین ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے اس کو ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے. دنیا کو ہم اپنی ضرورت حقیقت میں سمجھ رہے ہوتے ہیں, دنیا کے نہ ہونے کے اوپر ہم واقعی پریشان ہوتے ہیں کہ اگر دنیا کا یہ کام نہ ہوا تو کتنا بڑا میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا. لیکن دین نہ ہوا تو اس کے بدلے میں میرا کیا حشر ہوگا, دنیا بھی میری خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی, یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا, یا ہوتا بھی ہے تو بہت کم درجے میں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم جو دین کے لیے دعا مانگتے ہیں یا آخرت کے لیے جو دعا مانگتے ہیں نا, اس دعا کے اندر وہ تڑپ نہیں ہوتی, وہ فکر, وہ کیفیت نہیں ہوتی جیسے کہ دنیا کے لیے دعا مانگنے کے اندر ہوتی, ٹھیک ہے. بلکہ روایتی طور پر جیسے یہاں پر لکھا نا, رسمی دعائیہ کلمات پڑھ لیتے ہیں, اللہم اجرنا من النار, اے اللہ آگ سے ہماری حفاظت فرما دے. اب ذہن میں کیا, بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہوتا ہے کہ آگ تو میرے لیے بنائی نہیں گئی ہے, آگ تو بنائی گئی ہے یا تو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے یا ان مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے جنہوں نے مجھے اذیت و تکلیف پہنچائی ہے, یعنی میرے دشمن, مجھے پریشان کرنے والے, ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. میں نے کوئی تھوڑی جانا ہے جہنم کے عذاب کے لیے, مجھے کوئی تھوڑی جہنم کا عذاب ہوگا, کیونکہ میں تو ہوں مظلوم, میں تو ہوں دیندار, میں تو ہوں نیک پرہیزگار. تو اس کیفیت کے ساتھ جس کو عجب کی کیفیت کہتے ہیں, یہ دل کے اندر جو خود پسندی ہوتی ہے نا کہ میں تو نیک پرہیزگار اور مظلوم ہوں, اس کو عجب کہتے ہیں. تو جس کے اندر یہ عجب کی کیفیت ہوگی نا, وہ جب اللہم اجرنی من النار والی دعا پڑھ رہا ہوتا ہے نا, تو اس کے اندر پھر اخلاص نہیں ہوتا, وہ ایک رسمی طور پر یہ دعا پڑھ رہا ہے, رسمی طور پر دعا پڑھ رہا ہے, کیونکہ اس نے سیکھ لی ہے اس دعا کو, یہ مانگنا سیکھ لیا ہے, کہیں حدیث میں پڑھ لیا ہوگا یا کہیں سے سن لیا ہوگا, اس وجہ سے پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اصل میں کوئی تھوڑی کہ اس کو اپنے آگے آگ نظر آ رہی ہے کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے گا اور میں اس سے بچنے کے لیے اپنے رب سے جو ہے وہ لپٹ کر کے دعا مانگ رہا ہوں کہ نہیں اے اللہ مجھے آگ میں نہ ڈالنا, مجھے آگ سے بچا لینا, ہے نا. یہ کیفیت نہیں ہوتی ہماری. جیسے آدم علیہ السلام اور اما حوا نے جو دعا مانگی تھی, ربنا ظلمنا انفسنا, ہم نے تو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا اے ہمارے رب, یعنی اپنے گناہ کا پہلے تذکرہ کر رہے ہیں, پہلے ایڈمیشن کر رہے ہیں, ایکنالجمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا اس گناہ کے اوپر جو کہ ہم ابھی کر کے آئے ہیں, جنت میں آپ نے منع کیا تھا اس درخت کا پھل کھانے سے, ہم نے کھا لیا, تو اگر آپ نے اس کو معاف نہیں کیا تو لنکونن, لا تاکید کے ساتھ, وہاں پر بھی لام تاکید ہے, لنکونن ضرور بالضرور من الخاسرین, ہم خسارہ, ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے, ہم برباد ہو جائیں گے. تو جس کیفیت کے ساتھ آدم علیہ السلام نے اور ان کی بیوی نے یہ دعا مانگی تھی نا, اس کیفیت کا تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کیفیت ہوتی ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے نا, سمندر رات کی تاریکی, پھر مچھلی کے پیٹ کی تاریکی, سمندر کی گہرائی کی تاریکی, تین تاریکیوں کے اندر وہ مچھلی کے پیٹ میں جیسے دعا مانگتے ہیں نا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے, الا انت سبحانک, سبحانک کا مطلب کیا ہے, مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں جو اس مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں نا, یہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے, آپ نے میرے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کر دیا کہ مجھے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا, آپ نے میرے اوپر ظلم نہیں کیا, آپ سے کوئی مسٹیک نہیں ہو گئی کہ عذاب تو آپ کو کافروں کو دینا چاہیے تھا, آپ نے اٹھا کر کے اپنے ہی نبی کو عذاب دے دیا جو کہ آپ کے بندوں کو آپ سے جوڑنے کی محنت کر رہا تھا, اس کو اٹھا کر کے آپ نے عذاب دے دیا, یہ کیا بات ہوئی. آتا ہے نا ہمارے دل و دماغ میں بھی یہ باتیں آتی ہیں, ہم تو دین کا کام کر رہے تھے, ہمیں کیوں تکلیفیں پہنچ رہی ہیں, تکلیفیں تو پہنچنی چاہیے تھیں یہودیوں کو, فلسطینیوں کو کیوں تکلیف پہنچ رہی ہے, تکلیف تو پہنچنی چاہیے تھی ہندوؤں کو, کشمیریوں کو کیوں تکلیف پہنچ رہی ہے نا, یا جو غنڈے قسم کے لوگ ہوتے ہیں, سیاستدان ہوتے ہیں اور ایسے کرپٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو تکلیف پہنچنی چاہیے تھی, عوام الناس کو کیوں تکلیف پہنچ رہی ہے. یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فیصلے غلط ہیں, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اندر کوئی ایشو ہے, یہ ہم کہہ رہے ہیں. اصل میں سبحانہ کا مطلب ہے کہ نہیں, اے اللہ آپ کے فیصلے بالکل صحیح ہیں, آپ نے جو معاملہ یہودیوں کے ساتھ کیا ہے بالکل بجا کیا ہے, جو فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے بالکل صحیح معاملہ کر رہے ہیں آپ, جو کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں بالکل صحیح معاملہ کر رہے ہیں, جو عوام الناس کے ساتھ کر رہے ہیں, ساری دنیا کے جو عوام الناس ہیں اور خصوصاً ان میں سے مسلمان جس ذلت و رسوائی کا شکار ہیں, اے اللہ آپ بالکل صحیح آپ نے فیصلہ کیا ہے ان کے لیے. وی آل ڈیزرو, آئی پرسنلی ڈیزرو دا کنڈیشن دیٹ آئی ایم ان, میں جس حالت میں ہوں یہ میرے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے, یہ میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس مصیبت کا شکار ہوں, آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, آپ نے ظلم نہیں کیا. سبحانک کی اتنی ساری تفصیل ہے. تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو یہ الفاظ کہے تھے نا, یہ کیفیت ہی الگ تھی, ہے نا, ہی ایکچولی مینٹ واٹ ہی واز سیئنگ, رائٹ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, بے شک میں ہی ہوں جس نے ظلم کیا ہے, جس نے گناہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم جو یہ دعائیں پڑھ دیتے ہیں نا, تو ہم تو وظیفے کے طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں یا رسمی طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم نے اپنے گناہوں کو ایڈمٹ کوئی تھوڑی کیا ہوتا ہے, ہمیں تو سارا کا سارا قصور جو ہے وہ دوسرے میں نظر آ رہا ہوتا ہے, شوہر ہے تو اس کو بیوی میں سارا قصور نظر آ رہا ہوتا ہے, بیوی ہوتی ہے تو اس کو شوہر میں سارا قصور نظر آ رہا ہوتا ہے, بہو ہوتی ہے تو اس کو ساس میں سارا قصور نظر آ رہا ہوتا ہے, اور ساس ہوتی ہے تو اس کو بہو میں سارا قصور نظر آ رہا ہوتا ہے. دید قصور, اپنا قصور تو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا نا ہمیں, نہ انفرادی طور پر اور نہ اجتماعی طور پر. اجتماعی طور پر کا کیا مطلب, کہ جیسے دو خاندان ہیں, ان دو خاندانوں کے درمیان کوئی ایشو ہو گیا, کوئی مسئلہ ہو گیا, اب اس خاندان والے جو ہیں وہ اپنے خاندان والوں کو ہی سپورٹ کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے, ہے نا, چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے ان کے خاندان والوں نے کچھ بھی کیا ہو, انہوں نے سپورٹ جو ہے وہ اپنے خاندان کو کرنا ہے. دوسرے خاندان کی غلطی اگر ہے بھی لیکن کم غلطی ہے, اس غلطی کو بہت میگنیفائی کر کے بیان کرنا ہے, اگلے خاندان کی غلطی کو میگنیفائی کر کے, ہے نا, وہ جو میگنیفائنگ گلاس ہوتا ہے اس کے سامنے رکھ کر کے اگلے بندے کی یا اگلے خاندان کی غلطی کو بیان کرنا ہے, اپنے خاندان کی غلطی کو چھپانا ہے, یا اس کا ذکر ہی نہیں کرنا, یا اس کو ایڈمٹ ہی نہیں کرنا, اسی کو عصبیت بھی کہتے ہیں، اسی کو عصبیت کہتے ہیں، ہے نا؟ میرے رنگ اور نسل کا جو بندہ ہے اس سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، چاہے اس نے کچھ بھی کیا ہو وہ گناہگار نہیں ہو سکتا. دوسرے کے رنگ و نسل کا جو بندہ ہے وہی گناہگار ہو سکتا ہے، وہی غلطی کر سکتا ہے، ہے نا؟ اپنے عصبہ، اپنے گروہ کی غلطیاں نظر نہیں آتی، دوسرے کی غلطیاں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جہاں پر ایسا ایٹیٹیوڈ ہو نا تو پھر وہاں پر تو دعا نہیں ہو سکتی نا، پھر اپنے آپ کو ظالم قرار دے گا، اپنے آپ کو ظالم سمجھے گا، تب جو ہے وہ سچ بولنے والا ہوگا نا، جب وہ کہے گا انی کنت من الظالمین، ورنہ تو کیا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اپنے آپ کو ظالم سمجھتا ہی کوئی نہیں ہے، بس بولے چلا جا رہا ہے طوطے کے طریقے سے، رٹتا چلا جا رہا ہے طوطے کے طریقے سے انی کنت من الظالمین، حالانکہ اپنے آپ کو ظالم نہیں سمجھتا، رائٹ؟ ربنا ظلمنا انفسنا، طوطے کی طرح سے رٹ رہا ہے اپنے آپ کو، وہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ اثر ہو رہا ہے، یہ معاملہ ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ایک بڑا سیریس قسم کا ایشو ہے. یہ ہم نے پڑھنی ہے نا جی، دعا اخلاص کے ساتھ دعا مانگنا، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے اوپر کیسے اپلائی ہوتا ہے. ہماری دعائیں خصوصاً دین سے متعلق اور آخرت سے متعلق یہ اخلاص پر مبنی نہیں ہوتی ہیں. ہاں دنیا کے معاملے میں بڑا اخلاص ہوتا ہے، کیونکہ جب دنیا کی مصیبت آتی ہے تو ایسا تنگ ہوتے ہیں اس سے، اور وہ مصیبت جو ہوتی ہے مادی شکل میں ہمارے سامنے ہوتی ہے نا، ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے، اب اس کے لیے بڑے اخلاص کے ساتھ ہم دعا مانگتے ہیں، دین کے لیے نہیں مانگتے. اپنے اولاد کے لیے دین کی دعا تو کرتے ہیں، لیکن جہاں پر ہمارے سامنے چوائس آتی ہے دین اور دنیا میں سے چوز کرنا کہ میں ان میں سے کون سی والی چیز اپنے اولاد کے لیے پسند کروں، وہاں پر ہم دنیا کو پسند کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے دل میں عظمت، ہمارے دل میں محبت، یہ ساری کی ساری دنیا کے لیے، اور ہاتھ اٹھا کر کے ہم اپنے پروردگار سے دعا جو ہے وہ دین کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو کیا پروردگار کو ہمارے دین، ہمارے دل کے حالات کا پتہ نہیں ہے؟ پروردگار کو ہماری پرائیورٹیز کا پتہ نہیں ہے؟ ہم کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہے نا؟ پروردگار کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں دے سکتے. تو پھر کس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں؟ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ صرف اپنی جان کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے. پروردگار کو کہاں سے دھوکہ دیں گے؟ تو اس وجہ سے نا ہم دین کی دعائیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اور کچھ ہو بھی نہیں رہا ہوتا، کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا ہوتا، ہے نا؟ کیونکہ ہماری نظر میں دین کی اہمیت ہی نہیں ہے، اور اللہ کو یہ بات اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس کی نظر میں میرے دین کی اہمیت نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو دنیا سے کم، ہے نا؟ تو ایسی دعا تو اخلاص والی دعا نہیں ہوئی نا. پھر تو دعا کے ارکان میں سے سب سے پہلا رکن اخلاص ہے، اور اخلاص کے لیے لازمی ہے کہ جس چیز کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اس چیز کی اہمیت آپ کی نگاہ کے اندر ہو، اس کے مقابلے پر دوسری چیزوں کے اس کی اہمیت زیادہ ہو، تب اخلاص پیدا ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اخلاص نہیں ہوتا دعا کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو دعا کا پہلا رکن جو ہے وہ اخلاص ہے، یعنی دعا کا سب سے امپورٹنٹ ستون جس کے اوپر دعا کھڑی ہوتی ہے وہ اخلاص ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے، بغیر تذبذب اور تردد کے پورے یقین سے دعا مانگنا. تو یہ تو پیچھے ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. پھر تیسرا جو ہے وہ حسن ظن لکھا ہوا ہے. تو حسن ظن کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے کہ وہ میری دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا کہ عسى ان لا اکون بدعاء ربی شقیہ، ٹھیک ہے؟ جیسے انہوں نے بھی اسی طریقے سے بات کری تھی جیسے زکریا علیہ السلام نے، کہ امید ہے کہ میں اپنے رب کے پکارنے سے نامراد نہیں رہوں گا. اچھا، کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالے جس سے بدزنی اور بدگمانی کی بو آئے. مثلا یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا سنتا ہی نہیں. ایسا کہنے سے دعا کو مانگنے والے کے منہ پر پھٹے ہوئے پرانے کپڑے کی طرح مار دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی دعا کو سنتا ہے. قرآن مجید میں ہے ان ربی لسمیع الدعاء، اللہ تعالیٰ سب کی دعا کو سنتا ہے، لیکن یاد رہے کہ جس دعا میں اخلاص نہ ہو نا وہ دعا ہوتی نہیں ہے. تو دعا کو سنتا ہے کے ساتھ مشروط، یعنی کیا چیز شرط ہے؟ کہ پہلے دعا مانگے تو صحیح نا، ہے نا؟ دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ سنے گا، اور یہ تو کچھ اور کر رہا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے, یہ تو رسمی طور پر کلمات پڑھ رہا ہے, تو یہ تو دعا ہو ہی نہیں نا. تو ان ربی لسمیع الدعاء, میرا رب بے شک دعا کو سنتا ہے, تو بھائی دعا مانگنی پڑے گی اس کے لیے, تب اور میرا رب سنے گا. اور اگر دعا ہی نہیں مانگ رہے, کچھ اور کر رہے ہیں, تو پھر اس کے ساتھ اس وعدے کو نہیں رکھا ہوا. ٹھیک ہے, تو ارکان وہ چیز ہوتے ہیں کہ جن کے ہونے سے کوئی چیز بنتی ہے, اگر وہ چیز نہیں ہے تو وہ چیز بنے گی نہیں. مثال کے طور پر نماز کے ارکان, قیام رکن ہے, سجدہ رکوع رکن ہے نماز کا. آپ کوئی ایسی نماز پڑھیں جس کے اندر سے رکوع ختم کر دیں, آپ بغیر رکوع کے نماز پڑھیں, تو کیا وہ نماز کہلائے گی؟ نہیں, رکوع نہیں ہے, نماز کہلائے گی ہی نہیں. بالکل اسی طریقے سے جس دعا کے اندر اخلاص نہیں ہے وہ دعا کہلائے گی ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, اب ہم کہیں کہ جی ہم تو بغیر رکوع کے نماز پڑھتے ہیں, لیکن نماز کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان صلاتی کیا وہ ان صلاتا تنہا علی الفحشاء والمنکر, کہ نماز تو بے شک فحش اور منکرات سے روکتی ہے. تو میری نماز مجھے فحش اور منکرات سے کیوں نہیں روک رہی بھائی, قرآن میں تو لکھا ہوا ہے. آپ اس بندے کو کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے نا کہ بھائی آپ تو بغیر رکوع کے نماز پڑھ رہے ہیں, یہ تو نماز ہی نہیں ہے, یہ کیسے آپ کو فحش اور منکرات سے روکے گی؟ یہ چیز تو نماز ہے ہی نہیں, ہے نا. بالکل اسی طریقے سے جس دعا میں اخلاص نہ ہو تو اس دعا کے بارے میں کوئی تھوڑی یہ وعدہ ہے ان ربی لسمیع الدعاء. ٹھیک ہے نا, تو اخلاص تو رکن ہے نماز کا, اگر اس رکن کو نکال دیا تو پھر تو وہ دعا, سوری, اخلاص تو رکن ہے دعا کا, اگر اس رکن کو نکال دیا تو وہ تو دعا ہو ہی نہیں نا. تو اس رکن کو پیدا کرنے کے لیے جس چیز کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں اس چیز کی اہمیت کو پیدا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے بعد مقبول دعا کی شرائط, یہ بھی آج ہم نے پڑھنا ہے, پھر باقی آگے اگلے ٹاپک پہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں چلیں گے. تو مقبول دعا کی شرائط کے تحت لکھتے ہیں کہ وہ باتیں جن پر دعا کی قبولیت کا دار و مدار ہے شرائط کہلاتی ہیں. اچھا, شرط کیا چیز ہوتی ہے؟ شرط وہ چیز ہوتی ہے جو کہ عمل شروع کرنے سے پہلے کیا جاتا ہے. جیسے نماز کی ابھی آپ کو مثال دی نا کہ سجدہ رکوع قیام یہ رکن ہے, یہ شرط نہیں ہے نماز کی, یہ رکن ہے. رکن اندر ہوتا ہے عمل کے, اور شرط عمل کے باہر ہوتی ہے, پہلے ہوتی ہے. نماز کی شرط کیا ہے؟ طہارت. ٹھیک ہے نا, طہارت اگر ہے تب آپ نماز میں داخل ہو سکتے ہیں. اگر طہارت ہی نہیں ہے تو آپ نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتے, شروع ہی نہیں کر سکتے نماز. پڑھ بھی لیں گے تو وہ نماز نہیں ہوگی, کیونکہ طہارت کے بغیر پڑھ لی وہ نماز ہی نہیں ہوئی. تو شرط جو ہے وہ بیرون عمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور عمل کرنے سے پہلے, بیرون عمل کا مطلب یہ نہیں کہ عمل کے بعد, بلکہ عمل سے پہلے ہوتی ہے. اب دعا کی شرائط ہم پڑھ رہے ہیں, پہلے ہم نے ارکان پڑھ لیے, اب شرائط پڑھ رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اگر شرائط نہ پائی جائیں تو دعا قبول ہی نہیں کی جاتی, اگرچہ کتنے ہی اخلاص سے کیوں نہ مانگی جائے. یعنی آپ جس طرح سے آپ ایسی نماز پڑھیں جس کے اندر قیام بھی بالکل ٹھیک ٹھیک ہو, رکوع بھی بالکل ٹھیک ٹھیک ہو, اور سجدہ بھی بالکل ٹھیک ٹھیک ہو, اور قعدہ بھی بالکل ٹھیک ٹھیک ہو, سارے ارکان آپ نے ٹھیک ٹھیک کر لیے لیکن طہارت کے بغیر پڑھ لی, تو بھائی کتنے اچھے ارکان آپ نے کر لیے, طہارت کے بغیر تو نماز قبول ہی نہیں کی گئی. بالکل یہی معاملہ دعا کی شرائط کا بھی ہے کہ آپ نے اخلاص کے ساتھ دعا بھی مانگ لی لیکن شرائط پوری نہیں تھی, تو کیسے دعا قبول ہوگی؟ تو شرائط میں لکھتے ہیں, نمبر ون, رزق حلال, کھانے پینے پہننے اور کمانے میں حرام سے بچنا. حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک بندے نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہا کہ یا اللہ یا اللہ, مگر اس کا کھانا پینا پہننا حرام مال کا تھا, اس لیے اس کی دعا کو رد کر دیا گیا. یعنی بڑے اخلاص سے اور اللہ کو پکار پکار کر کے وہ دعائیں مانگ رہا تھا لیکن اس کا سب کچھ حرام تھا. حجاج بن یوسف کو چند علماء کی بدعا سے خوف رہتا تھا, اس نے ایک بہانے سے ان سب کو مشتبہ مال کی دعوت کھلا دی, پھر کہنے لگا کہ اب میں ان کی بدعا سے امن میں آ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو فرمایا ہے, یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا,
کہ اے رسولوں پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو. یہ حکم جہاں انبیاء کرام کے لیے ہے وہاں مومنین کے لیے بھی ہے. بعض لوگ حلال مال سے حرام چیزیں مثلا غیر مسلم ریسٹورانٹ کی پکی ہوئی غذا حرام اجزاء والی آئس کریم وغیرہ لے کے کھا لیتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں وہ گوشت داخل نہ ہوگا جو حرام سے پلا بڑا ہو, اور جو گوشت حرام سے پلا بڑھا ہو وہ دوزخ کا مستحق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو ہم غذا کھا رہے ہیں ہمارا گوشت, ہمارے ٹیشوز, ہماری حتیٰ کہ بونز, وہ ساری کی ساری اس غذا سے ہی بنتی ہیں نا. تو اگر غذا جو ہے وہ حرام ہوگی, یعنی گوشت ہے وہ ذبیحہ نہیں ہے بلکہ جھٹکے کا گوشت ہے, تو اس سے پھر یعنی وہ بھی حرام رزق میں ہی آتا ہے. اگرچہ کہ جو پیسہ آپ نے استعمال کیا تھا اس گوشت کو خریدنے کے لیے وہ پیسہ آپ کا حلال تھا, لیکن گوشت تو حرام تھا نا. بعض لوگ نوکری کی ریٹائرمنٹ کے پیسے بینک میں رکھ دیتے ہیں, پھر اس پر ملنے والے سود کو منافع سمجھ کے کھاتے ہیں اور اپنے لیے جہنم کا بندوبست کرتے ہیں. تو سود جو ہے وہ تو حرام ہے. ٹھیک ہے, بعض لوگ حرام غذا سے پرہیز کرتے ہیں مگر باقی حرام چیزوں کے استعمال سے پرہیز نہیں کرتے, جیسے حرام آمدنی سے بنائے ہوئے مکان میں رہنا, حرام مال سے حاصل کی ہوئی گاڑی میں سفر کرنا وغیرہ. ٹھیک ہے, جیسے ظلم کر کے کسی سے پیسے لے لیے, دفتروں میں ظلم کر کے رشوت لی اور اس رشوت کے مال سے جو ہے وہ گاڑی خرید لی, تو یہ حرام گاڑی کے اندر سفر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بعض لوگ حرام مال کھاتے ہیں پھر اس میں سے کچھ صدقہ دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے مال پاک ہو گیا. یہ بڑی غلط فہمی ہے, ایسے مال پاک نہیں ہوتا. عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کو صاف بتا دیں کہ ہمارا نان نفقہ آپ کے ذمے ہے, ہمیں حلال مال لا کر کے دیں, ہم روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیں گے لیکن حرام مال ہمیں نہ لا کر کے دیں آپ. ٹھیک ہے, یہ بات دیکھی گئی ہے کہ عورتوں کے جو ذاتی مطالبات ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح خاوند سے منوا کے دکھا دیتی ہیں. پھر کیا بات ہے کہ رزق حلال کے بارے میں بہانے بناتی ہیں کہ ہم تو جی عورتیں ہیں, ہم مجبور ہیں, خاوند کے سامنے بول نہیں سکتی. تو بھائی اگر آپ بول نہیں سکتی تو پھر دنیاوی ضروریات کے لیے آپ کیسے خاوند کے سامنے بول لیتی ہیں اور پوری بھی کروا لیتی ہیں؟ اس طرح وہ لوگوں کو تو مطمئن کر لیں گی, مگر معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے جو سینوں کے بھید جانتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ایکسکیوزز اور بہانے نہیں چلتے کہ میں تو کمزور ہوں اور میں تو عورت ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ دنیاوی ضروریات تو یہ خوب پوری کرواتی ہے اپنے شوہر سے. بعض عورتیں جانتی ہیں کہ بیٹا رشوت لیتا ہے, ویڈیو کی دکان ہے, فلم انڈسٹری میں کام کرتا ہے یا ملاوٹ کا مال بیچتا ہے, مگر اس کے باوجود ان کی آمدنی میں اضافے کے لیے دعائیں مانگتی ہیں. وہ خود بھی اس گناہ میں شریک ہو جاتی ہیں, کیونکہ دعا تو ان کی آمدنی کے اضافے میں مانگ رہی ہیں, تو ان کی آمدنی کا تو ذریعہ حرام ہے, تو آپ گویا کہ حرام کے بڑھانے کی دعا مانگ رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے نا, تو اس سے دعا تو آپ کی خاک پوری ہوگی لیکن گناہ میں آپ بھی شامل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو ان کو چاہیے کہ بچوں کو سمجھا کر حلال کھانے پر آمادہ کریں, خود بھی جہنم سے بچیں, اپنی اولاد کو بھی بچائیں. علماء نے لکھا ہے کہ اکثر اوقات یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ حرام کمائی کا وبال ایسا ہے کہ موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, ایمان چھن جاتا ہے. حرام کمائی کا اتنا وبال تک بھی آتا ہے. بعض لوگوں کو رشتہ داروں کے گھر دعوت پر جانا پڑتا ہے, تعلق اتنا قریبی ہوتا ہے کہ انکار کرنے سے رشتے ناطے ٹوٹتے ہیں, لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہاں جانے سے پہلے ان کے لیے کوئی تحفہ لے جائیں جس کی مالیت اتنی ہو کہ کھانے کی قیمت سے زیادہ ہو, اور نیت کر لیں کہ اس گھر میں جو کچھ میں کھاؤں گا اس کی قیمت میں یہ تحفہ میں ان کے حوالے کروں گا. اگر ان کی آمدنی کا ذریعہ حرام ہے, جیسے بینک میں کام کرتے ہیں یا انشورنس کمپنی میں کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, نان مسلم یعنی غیر شرعی انشورنس, تکافل انشورنس نہیں, غیر شرعی انشورنس کی کمپنی میں کام کرتے ہیں, تو اب ان کی آمدنی ہی حرام ہے. تو اب وہاں پر اگر دعوت میں جانا پڑ رہا ہے تو کوئی ایسی چیز لے جائیں تحفے کے طور پر ان کے لیے, اور نیت یہ کریں کہ میں یہ چیز جو ہے نا بطور قیمت کے لیے دے رہا ہوں, جو میں وہاں پر کھانا کھاؤں گا تو اس کی قیمت ادا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں کیا خیال کرنا پڑے گا کہ پہلی بات تو یہ کہ جس کی دعوت ہے اسی کو تحفہ دیں, پتا چلا تحفہ تو ہے وہ کسی اور کے حوالے کر دیا, دعوت تو کسی اور نے کھلائی تھی, جو گھر کا مرد تھا اس کی آمدنی سے دعوت کا کھانا بن رہا ہے نا, آپ نے تحفہ لے جا کر کے اس کے بیٹے کو دے دیا, بیٹی کو دے دیا, تو
بیٹے کو تحفہ دینے سے وہ تحفہ بیٹے کی ملکیت بنتا ہے, باپ کی ملکیت نہیں بنتا. اور کھانا آپ نے کھایا ہے باپ کی آمدنی کا, تو ایسے تحفے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ یہ حلال آمدنی کی بات ہو رہی ہے, یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ کسی کے گھر جو ہے وہ جھٹکے کا گوشت پکتا ہے, حرام گوشت پکتا ہے, اور آپ جو ہے اس کو تحفہ دے کر کے وہ حرام گوشت جو ہے وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا. نہیں, تحفہ اس لیے نہیں ہے, تحفہ تو آمدنی کے ذرائع کی وجہ سے دیا جا رہا ہے نا. ہاں, اگر یہ ہے کہ وہ آپ کا گوشت ہی ان کا صحیح نہیں ہے, جیسے کہ جو نان مسلم کنٹریز کے اندر لوگ رہتے ہیں, تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ظاہر ہے ہوتا ہے کہ بھائی دوست بلاتے ہیں, رشتہ دار بلاتے ہیں, اور پتہ ہے کہ یہ لوگ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے, ہر جگہ سے گوشت خرید لیتے ہیں غیر مسلموں کا, تو اب وہاں پر کیا کریں, اب وہاں پر گوشت کھانے سے ہی پرہیز کرنا ہوتا ہے, اور صرف جو ہے وہ سیلڈ کھا کر کے یا سبزیاں کھا کر کے گزارا کرنا ہوتا ہے. اچھا, اور پھر وہاں پر پھر دوسرے مسئلے ہوتے ہیں کہ جی پھر وہ ناراض ہوں گے کہ اچھا آپ ہمیں یہ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں, تو پھر اس کے لیے اچھا خاصا پھر ہے نا, اچھی خاصی پھر اس کے لیے پھر یعنی کام محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. اسی وجہ سے بڑوں سے مشورہ کرنا پڑتا ہے کہ جی ہم کیسے یہ معاملات نپٹائیں کہ تعلقات بھی بہت زیادہ خراب نہ ہو جائیں اور کام بھی نکل جائے ہمارا. تو یہ تو ہو گیا نا پہلی شرط کہ حلال رزق کا ہونا, یہ دعا کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے. دوسری شرط ہے کہ دعا میں حد سے تجاوز نہ کرے, یعنی کسی محال اور ناممکن امر کی دعا نہ مانگے. ہمارے قریبی واقف کاروں میں ایک عورت کو کوئی نسوانی بیماری لاحق ہوئی, بڑے علاج معالجے کے بعد ڈاکٹر حضرات نے آپریشن کے ذریعے سے اس کی بچہ دانی نکال دی, یعنی یوٹرس ہی نکال دیا نا. وہ عورت خود بھی اولاد کے لیے دعائیں مانگتی اور دوسروں سے بھی کرواتی. کسی خاتون نے اسے صبر کی تلقین کی کہ جب بچہ دانی نہیں ہے تو اولاد کا سلسلہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ جھگڑنے لگی کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کر سکتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد اس عورت نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کر دی. پوچھنے پر کہنے لگی کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے اولاد کی دعا مانگتے ہوئے, مگر اللہ تعالیٰ ہماری تو سنتا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ ٹاپک ہم نے پہلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا نا کہ جی جو عام انسان ہوتے ہیں عوام الناس, تو ان کو ایسی دعا مانگنے سے منع کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ دعا قبول, جب وہ نہیں ان کے سامنے ظاہر ہوگی اس دعا کی قبولیت, تو ان کا ایمان خراب ہو جائے گا اور یہ بدگمان ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے. لیکن جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یا انبیاء ہوتے ہیں, تو چونکہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہوں گے, اگر دعا قبول نہیں بھی ہوئی تو وہ نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ سے بدگمان, اس لیے وہ ایسی دعا جو ہے وہ مانگتے ہیں جیسے کہ زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی. اچھا, تیسری بات, تیسری شرط, جو چیز روزے اول سے ہو چکی ہے اس کے خلاف نہ مانگے. مثلا عورت یہ دعا نہ مانگے کہ اے اللہ تو مجھے مرد بنا دے. ٹھیک ہے, اسی طرح مرد یہ دعا نہ مانگے کہ اے اللہ تو مجھے عورت بنا دے. ٹھیک ہے, یہ بھی نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دور صحابہ میں پیدا کیوں نہیں کیا. یہ بات ذہن نشین کرے کہ اگر میں دور صحابہ میں پیدا ہوتا تو ممکن ہے کہ منافقین میں سے ہوتا. ٹھیک ہے, تو ایسی دعائیں بالکل نہ مانگے کہ ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہ ملی اور ہمیں تو ان کے دور میں پیدا نہیں کیا. اس لیے میرے پروردگار نے مجھے جس دور میں پیدا کیا میرے لیے وہی بہتر ہے. بعض لوگ مالی مشکلات سے تنگ آ کر کہتے ہیں کہ کاش ہمیں اللہ تعالیٰ کسی مالدار کے گھر میں پیدا کرتا. یہ نہیں سوچتے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی امیر کے گھر میں پیدا کر دیتے مگر ایمان کی دولت سے محروم کر دیتے تو پھر کیا بنتا. ہمارے مشائخ اسی لیے راضی برضائے الہی رہنے کا درس دیتے ہیں. اسی کا نام مرضی مولا از ہما اولا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی ہر حال میں مرضی مولا ہی اولا ہے, اہم ہے, بڑی ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی یہ مرضی مولا جو ہے نا, وہ ان باتوں میں مرضی مولا کا خیال رکھنا چاہیے کہ اب مجھے مرد بنایا ہے تو میں عورت بننے کی تمنا نہ کروں. ٹھیک ہے, اور مجھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اگر غریب گھرانے میں پیدا کیا ہے تو میں ایسی باتیں نہ کروں کہ امیر گھرانے میں کیوں نہیں پیدا کیا. اس کو کہتے ہیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا. یہ نہیں کہ میں گناہوں کی زندگی میں گزار رہا ہوں تو میں اللہ کی رضا میں راضی, کہ اللہ نے مجھے گناہوں میں مبتلا کیا ہے تو میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں. یہ نہیں ہوتی اللہ کی رضا میں راضی ہونا. ٹھیک ہے, اچھا, یا یہ کہ بیمار ہو گیا ہوں تو اب جو ہے وہ سنت طریقہ جو علاج کرنے کا ہے وہ سنت طریقہ نہ اختیار کروں بلکہ کہوں کہ اللہ نے مجھے بیمار کیا تو بس اللہ تعالیٰ ہی مجھے ٹھیک کرے گا. بھائی آپ ابراہیم علیہ السلام اگر ہوتے نا تو پھر تو ٹھیک تھی یہ بات, یا ایوب علیہ السلام ہوتے, لیکن آپ تو نہیں ہیں ایوب علیہ السلام نہ ابراہیم علیہ السلام, تو بھئی ہم تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے امت کے لوگ ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے علاج کا طریقہ اختیار کیا تو ہمیں بھی علاج کا طریقہ اختیار کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ تو اس کو اللہ کی رضا میں راضی رہنا نہیں کہتے. ہاں, علاج کا طریقہ اختیار کرنے کے باوجود اگر صحت نہیں مل رہی تو اس کے اوپر اللہ, اس کے اوپر صبر کرنا, یہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا کہلائے گا. چوتھی اور پانچویں شرط, آپ سے معذرت کے ساتھ کہ کافی ایکسٹرا ٹائم ہو گیا, بس یہ چھوٹی چھوٹی سی دو اور شرطیں لکھی ہوئی ہیں. تو چوتھی شرط ہے کہ دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہ کریں. مثلا یہ نہ کہے کہ اے اللہ شام ہونے سے پہلے پہلے یہ کام کر دے. اس طرح کی شرط لگانا ادب کے خلاف ہے. بعض لوگ بے روزگار ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ اسی مہینے میں ہماری کمیٹی نکل آئے یا ہمیں جاب مل جائے. وقت کی شرط لگا کر ایسی دعائیں کرنے سے بچنا چاہیے, ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کنڈیشنز نہیں لگانی چاہیے, یہ شرطیں نہیں لگانی چاہیے اس طرح کی, ٹھیک ہے؟ اچھا, یہ چوتھی شرط ہو گئی. اور پانچویں اور آخری شرط لکھی ہے کہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے. تو کہتے ہیں کہ آج کل تو غفلت و کوتاہی کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ فلم انڈسٹری کے لوگ فلم ریلیز کرنے سے پہلے تلاوت قرآن کی محفل منعقد کر کے دعا مانگتے ہیں کہ ہماری فلم ہٹ ہو جائے, ٹھیک ہے نا؟ یہ حرام کے لیے دعا مانگنا ہے, تو اس کی یہ یعنی یہ منع ہے, ٹھیک ہے؟ حرام کاروبار میں ملوث لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارا کام خوب چلے. بعض نوجوان کسی کو گناہ کے لیے ورغلاتے ہیں تو دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ اللہ کرے وہ مان جائے, ٹھیک ہے نا؟ یعنی گرل فرینڈ بنائی ہے اور اس کے ماننے کے لیے یعنی اللہ سے دعا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو حرام کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں نا. بعض لوگ رشتہ داریوں میں الجھ کر دعائیں مانگتے ہیں کہ فلاں میاں بیوی یا بھائی بھائی کے درمیان لڑائی ہو جائے, یہ قطع رحمی کی دعا ہوگی. تو ایسی دعائیں کرنے پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ملتی ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو جو ہے وہ قبول کر لیں, لیکن وہ سزا کے طور پر قبول کریں گے تاکہ آپ جو ہے نا وہ الٹا آپ کو اور سزاؤں کے آپ مستحق ہو جائیں, کیونکہ ایسی دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے اور دعا کے آداب کے خلاف ہے. تو اس وجہ سے ایسی دعا ہرگز نہیں مانگنی چاہیے, ٹھیک ہے؟ تو یہ پانچ شرطیں بھی پڑھ لی ہم نے اور تین جو ہے وہ دعا کے ارکان بھی پڑھ لیے. اس کے ساتھ پھر ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں. اگر کسی کو کوئی سوال تھا تو وہ تو خیر پہلے ہی آپ نے لکھ لیا ہوتا, اگر کوئی سوال ہوتا تو میں یہی گمان کرتا ہوں کہ سوال نہیں ہے. انشاءاللہ اگر ہوگا بھی تو اگلی کلاس میں اس کو دیکھ لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.